السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے آج ہمیں دین کی نسبت سے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پھر میں آپ تمام حضرات و خواتین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تنظیم اسلامی کی جانب سے کہ آپ نے آج ہماری اس دعوت کو قبول فرمایا. چھٹی کا دن کراچی والوں کو مشکل سے میسر آتا ہے کہ جب اپنی کچھ گھریلو یا خاندانی مصروفیات کو انسان انجام دے سکے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج ہمارا موضوع ہے کلمہ طیبہ کا مفہوم اور اس کے تقاضے. ایک اعتبار سے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ گفتگو ہمارے سامنے تو کرنے والی نہیں ہے، اسے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنا بھی آتا ہے اور کلمہ طیبہ کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر مسلمانوں کے درمیان یہ بات کرنے کی حاجت کیا ہے؟ اس کا ایک جواب تو ہے جو سورہ نساء کی جو آیات تلاوت کی گئیں، آیات 136، 137 اور 138. آیت نمبر 136 میں اس کا جواب موجود ہے. اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی، یعنی قرآن حکیم. عجیب آیت ہے نا. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، کتاب پر. تو یہی دلیل ہے آج کے اس موضوع. اللہ تعالیٰ ماننے والوں سے بھی ماننے کا تقاضا اور مطالبہ فرما دے. چنانچہ یہ وہ بات ہے جو بچپن میں ہم سنتے تھے یا پڑھتے تھے، ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی و صفاتی و قبل جمیع احکام ہی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں ایمان لایا اللہ پر اس کی ذات و صفات کے ساتھ جیسا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکامات کو قبول کیا، زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی. یہ دو باتیں ہیں، ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، ایک ہے دل سے تصدیق کرنا. تو ایک کلمہ ہے جو زبان پر آئے گا اور ایک کلمہ جو دل میں اتر جائے گا، ان دونوں کا تقاضا اور مطالبہ ہے. سادہ الفاظ میں اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کی بھی ماننی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ماننا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ماننی ہے، قرآن حکیم کو بھی ماننا اور قرآن حکیم کی بھی ماننی ہے. یہ سادہ سی ترجمانی ہے آج کے اس موضوع. چند اور اعتبارات سے اس کی اہمیت کو دیکھیے. 14 صدیوں پہلے اللہ کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے. 40 برس کی عمر میں آغاز وحی کا معاملہ ہوا، اور اب تک جو لوگ آپ کو صادق کہتے تھے اور امین بھی کہتے تھے، جنہوں نے حجر اسود آپ کے ہاتھوں سے نصب کرایا، جنہوں نے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائی، آپ پر اپنے اعتماد کا جنہوں نے اظہار کیا، جب ان کے سامنے آپ نے یہ بات کہی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب پا جاؤ، کامیابی حاصل کر لو. جیسے یہ جملہ اللہ کے رسول نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ دعوت لوگوں کے سامنے آپ نے پیش کی، تو کئی لوگ اس وقت اکثر لوگ بلکہ مخالفت پر آ گئے. کسی نے کہا معاذ اللہ یہ تو مجنون ہے، معاذ اللہ. کسی نے کہا کہ ان کو کوئی جن کا سایہ تو نہیں پڑ گیا. یہ الفاظ ہے قرآن سیرت کی کتابوں، کیوں ان کے علاج کی ضرورت تو پیش نہیں آئے گی؟ یہ کیسی بات کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جو 360 بتوں کی پوجا پاٹھ میں مشغول تھے اور انہیں سمجھ آتی تھی عربی زبان اور وہ الہ کے مفہوم سے بھی واقف تھے. چنانچہ یہ بات ان بڑی عجیب لگ رہی تھی کہ ایک کو الہ مانا جائے. چنانچہ 40 سال تک جن لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو صادق کہا، امین کہا، فیصلے کرائے، امانتیں رکھوائیں، وہی دشمن ہو رہے، وہی کہیں کانٹے بچھا رہے، وہی کہیں پتھر برسا رہے، وہی کہیں نماز کی حالت میں آپ پر حرم پاک میں اوجڑی لال کر ڈال دے اونٹ کی، وہی ان میں سے کوئی آپ کے گلے میں جو ہے وہ چادر لپیٹ کر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں معاذ اللہ، وہی آپ کی جان کے دشمن بن گئے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہیں، ابو طالب موجود ہیں، سرداران قریش آئے اور کچھ باتیں کہیں ابو طالب سے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا میں ان کو ایک ایسی بات پیش کرتا ہوں، اگر یہ تسلیم کر لے تو سارا عرب اور عجم ان کا غلام ہو جائے. تو ابو جہل کی بھی رال ڈپکی، اس سے کہ شاید کوئی نئی بات آج ہمارے سامنے آ رہی. تو کہنے لگا اچھا ایک یا ایسی 10 باتیں ہم قبول کرنے کو تیار ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، پانچ نہیں، ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہے. رال ٹپک رہی نا، سارا عرب ہمارا ہو جائے، سارا عجم ہمارا ہو جائے، ایک نہیں 10 باتیں قبول کرنے کو تیار. پھر اللہ کے رسول فرما رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ. یہ مستقل دعوت ہے رسول اللہ علیہ السلام کی اولین دعوت، اور یہی کلمہ آپ کے علم میں ہے حضرت بلال نے قبول کیا رضی اللہ عنہ، اور حضرت بلال کو مارے پڑی، لوگ ان کی جان کے دشمن ہوئے، عرب کی صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹایا گیا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا، اور اس کلمے کے انکار پر مجبور کیا گیا، اور ان کے منہ سے خون کی الٹی نکلتی، اور وہ کہتے چلے جاتے احد 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 احد، ایک اکیلا تنہا اللہ سبحانہ و تعالی جس کا کوئی شریک. ایک طرف حضرت بلال کے طرز عمل ہے، حضرت خباب کے طرز عمل ہے، دہکتے انگاروں پر جن کو لٹایا جائے کہ بدن پر کپڑا بھی نہ ہو، اور پیٹ جلتی ہے اور اس کے جلنے کے نتیجے میں چربی پگھلتی ہے، اور چربی پگھلتی ہے تو انگارے بجھتے ہیں اور پوری پیٹ ان کی سیاہ ہو جاتی ہے جو بعد میں دیکھی گئی. یہ خباب ہے ادھر رضی اللہ عنہ، یہ بلال ہے ادھر رضی اللہ تعالی عنہ. یاسر شہید ہو گئے، سمیہ شہید ہو گئی، اللہ کے رسول صبر کی تلقین فرماتے رہے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. یہ کلمہ قبول ہوا تو یاسر نے جان دی، یہ کلمہ قبول ہوا تو سمیہ نے جان دی رضی اللہ تعالی عنہ. پہلی شہادت ایک خاتون کی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جد و جہد کے دوران. یہی کلمہ قبول ہوا تو بلال نے سارا ظلم و ستم برداشت کیا رضی اللہ عنہ. یہی کلمہ قبول ہوا تو خباب نے دہکتے انگاروں پر لیٹنا گوارا کیا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایک کلمہ ہے، اور اسی کلمے پر ابو جہل مرا ہے جان دیتے، اس کی مخالفت پر یہ قتل ہوا نا بدر میں، مشرق قتل ہوئے اپنے باطل نظام اور اپنے باطل معبودوں کی حمایت میں، اور اس کلمہ وحدہ لا شریک کا جو کلمہ ہے اس کی مخالفت پر 70 قتل ہوئے بدر میں، اس کلمے کی مخالفت پر انہوں نے جانے. ابو لہب بھی، ابو لہب کب بنا؟ اس کلمے کی مخالفت کی وجہ سے. اور اتنا بڑا ابو لہب بنا، یہ کنیت کسی اور کی بھی ہو سکتی تھی، مگر یہ وہ بنا کہ جس کے بارے میں قرآن نے بدعا فرما دی تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہارٹ ٹوٹ جائیں وہ ہلاک و برباد ہو جائے. یہ ایک کلمہ تھا، اندازہ کیجئے یہی ایک کلمہ تھا کہا بلال اور خباب اور یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور کہا ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اس طرح کے سرداران قریش کہ اسی کلمے کی مخالفت پر انہوں نے جانے دے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا یہ کیا کلمہ ہے، اور ہم کس کیمپ میں کھڑے ہوئے، بلال، خباب، سمیہ، یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جان دے رہے کلمہ نہیں چھوڑ، اور دوسری طرف جان دے رہے کلمے کی مخالفت کے اوپر. ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے. یہی کلمہ ہے 60-70 برس کا کافر ہو اور آج اعلان کر دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہوگا؟ ایک قیامت برپا ہو جائے گی، ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. یہی 60 سال کا کافر اب یہ مسلمان ہو جائے گا، اور حدیث کے مطابق یہ اسلام قبول کر لیا جانا پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا، اور وہ 2.25 عرب سے زائد مسلمانوں کی امت کا حصہ بن جائے گا، اور اس کے برابر کے حقوق ہوں گے جو میرے اور آپ کے ہیں. چاہے آپ اور میں 30, 40, 50, 60, 70 سال سے مسلمان کیوں نہ ہو، وہ آج کلمہ پڑھ لے وہ کافر، تو برابر کے حقوق اس کے بھی ہو جائیں. یہ کلمہ، ایک کلمہ، یہ کلمہ، اس ایک کلمے کا اعلان کہاں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ کلمہ، اس پر ایک شخص کاربند ہے، تقاضے تو بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، لیکن 60-70 برس کے بعد کلمہ کفر زبان سے نکال دے، اس کلمے کی مخالفت کی بات زبان سے نکال دے، تو کیا ہوگا؟ ساری زندگی کی عبادات ضائع، ساری زندگی کی نیکیاں ضائع، ٹھکانا اس کا جہنم کے اندر. ایک کلمہ. غور فرمائیے گا کبھی تنہائی میں. آج ہم 25 دسمبر کے دن ہی پروگرام کر رہے ہیں، یہ اجتماع ہمارا ہو رہا ہے، یہ خطاب آج ہمارا ہو رہا ہے. 68 برس ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، یہی ایک کلمہ تھا، اور دنیا نے دیکھا تھا کہ ہاں سندھی، پٹھان، مہاجر جو ہجرت کر کے مہاجر بنے، اردو سپیکنگ، پنجابی، بلوچی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حتیٰ کہ شیعہ، یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. اور انہوں نے کہا تھا ایک خطے زمین دے دے، ایک خطے زمین اے اللہ عطا فرما دے، جہاں تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جہاں تیرے دین کو نافذ کریں گے. تو دنیا بھی پریشان ہوگی، آج تک پریشان ہے. اسی لیے آج سب سے زیادہ سازشیں آپ کو دنیا میں مسلمان ملکوں میں پاکستان میں ملے. کیوں؟ یہ ملک کلمے کے نام پر ہم نے لیا تھا. اے اللہ ایک خطہ دے دے جہاں کس کلمے کو ہم نافذ کریں گے، جہاں تیری اطاعت ہوگی، جہاں تیرے رسول کی اطاعت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا نے دیکھا، عجیب بات، دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا تھا، آج بھی بج رہا ہے کہ خدا کو ماننا ہے جاؤ کسی عبادت گاہ میں، مسجد جا کے مانو، بھگوان کو ماننا ہے جاؤ مندر میں جا کے مانو. خدا کوئی کہے بھگوان، کوئی کہے گاڈ، کوئی کہے ایشور، کوئی کہے خدا بندے خدا، ان کو محدود رکھو اپنی عبادت گاہوں میں، باقی سارے معاملات ہم چلائیں گے اپنی مرضی سے، سیکولرزم. اور ہم نے کہا نہیں، سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحان و تعالی، معبود اللہ ہے، حاکمیت بھی اللہ کی ہوگی. آبجیکٹو ریزولوشن بھول گئے آج ہم لوگ، قرارداد مقاصد 1949، سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحان و تعالی، حاکمیت اس ملک میں اللہ کے لیے ہے. نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سننا، اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. یہ کلمہ تھا، اور اس کلمے نے اس قوم کو متحد کیا تھا. آج بات ہو رہی ہے قوم کو متحد کرنے کی. جان کیری نے بھی کہا کہ بائنڈنگ فورس پاکستان میں فوج ہے، جس کے انتظار میں ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو 2 ہفتے رکوایا گیا امریکہ میں، اور آخر میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پاکستان میں بائنڈنگ فورس فوج ہے، بائنڈنگ فورس فوج ہے ہماری. یہ بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن اصلا بائنڈنگ فورس یہ کلمہ ہے. ورنہ سندھی، پٹھان، مہاجر، بلوچی، پنجابی، وہ جوڑنے والی اور کون سے اور کیا شے ہے؟ زبانیں الگ ہیں، لباس الگ ہے، کھانا پینا الگ ہے، شادی کے انداز الگ ہیں، میت کے انداز الگ ہیں، نہ جانے کیا کچھ. ان سب کو جوڑنے والی شے وہ کلمہ تھی، کلمہ ہے، کلمہ ہی ہوگا. اور دنیا نے دیکھا اس گئے گزرے دور میں بھی کہ یہ قوم اس کلمے کی بنیاد پر جمع ہوئی تھی. 4 سال پہلے 14 اگست کے دن بڑا خوبصورت ایک SMS آیا کہ 68 برس پہلے ایک قوم تھی جس کو ایک قوم کی، ایک ملک کی تلاش تھی. وہ خیر 64 برس پہلے کی بات ہوگی، 4 سال پہلے. آج ہم کہیں گے 68 برس پہلے ایک قوم تھی، وہ مہاجر، پٹھان، پشتون، پنجابی، بلوچی کم تھی، وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کم تھی، وہ مسلم زیادہ تھی، وہ کلمے والے زیادہ تھے جن کو ایک ملک کی تلاش تھی کلمے کے نام پر. آج ایک ملک تو موجود ہے جو بچا کچھ ہے ابھی ہمارے پاس، آدھا ہم گوا چکے ہیں 71 میں کلمے کی مخالفت پر. زبان بنیاد بن گئی نا، بنگلہ دیش نام رکھا اس کا، نام بھی رکھا بنگلہ دیش زبان کی بنیاد پر. وہ ہم گوا بیٹھے ہیں، بچا کچھ ملک ہے، اسے ایک قوم کی تلاش ہے جو قوم کلمے پر ایک ہو، زبان پر نہیں، نسل پر نہیں، کنبے قبائل کی بنیاد پر نہیں، علاقائیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو. یہ میں نے اپنی ابھی تمہیدی اور ابتدائی گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس کلمہ طیبہ کی اہمیت کس کس تناظر میں ہے جو میرے اور آپ کے سامنے رہنی چاہیے. ایک اور خوبصورت جملہ وہ بھی چاہتا ہوں ہمارے سامنے آ جائے. ایک عرب عالم دین ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہ کچھ دن چھٹیوں میں چلے گئے. جب واپس آئے تو طلبہ نے پوچھا کہ استاذ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ تو بڑا عجیب جملہ انہوں نے کہا کہ بیٹا الحمدللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو شاگرد بھی بڑے پریشان کہ یہ الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں تو استاد یہ کیا بات الحمدللہ تو کہہ رہا ہوں کہ میری ماں کا انتقال کلمے کی حالت پر ہوا ہے. اگر میری ماں کلمہ کفر پر چاہتی معاذ اللہ تو میں تو دعا بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے, جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا اس کے لیے. یہ آخری اہم ترین بات, قبر میں بھی یہی کلمہ ساتھ دے گا, قول ثابت جو قرآن میں آتا ہے مضبوط کلمہ, اور کل یہی کلمہ کام آیا. لیکن کب؟ جب اس کا مفہوم تو سامنے ہو اور اس کے تقاضے بھی میرے اور آپ کے سامنے. اب چلتے ہیں اس کلمے کے ترجمے کی طرف, اور اس ترجمے کے نتیجے میں چند تقاضوں کو سمجھنا وہ ضروری ہے ہمارے لیے. اس کلمے میں دو جملے لیکن دو اصطلاحات ہیں بنیادی, ایک ہے الہ اور ایک ہے رسول. لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم الہ کا کچھ مفہوم جانیں گے انشاءاللہ, ہم رسول کا کچھ مفہوم سمجھیں گے, رسول کیوں بھیجے گئے, اور یقیناً جناب محمد کریم سید المرسلین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہوگا. دو اصطلاحات ہیں الہ اور رسول. تقاضے بنیادی طور پر تین ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, عام ترجمہ ہم کرتے ہیں جو کہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الہ, الہ اس سستی کو, ڈائیٹی انگلش میں کہا جاتا ہے, الہ اس سستی کو بھی کہا جاتا ہے جس کی ورشپ, جس کی عبادت کی جائے, اس کو بھی سمجھیں گے. لیکن یہ اور کئی اعتبارات سے بھی استعمال ہوا, مثلاً وہ ہستی جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے, وہ ہستی جسے مشکلات میں پکارا جائے, جس کی طرح مشکلات میں دیکھا جائے. اور بھی مفاہیم ہے لیکن میں تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. تقاضا تو ایک رکھنا ہے لیکن باتیں تین سمجھیں گے مفہوم کے اعتبار سے. الہ کے مفہوم میں نمبر ایک, وہ ہستی جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے. دو, وہ ہستی جسے مشکلات میں پکارا جائے اور جس کی طرف دیکھا جائے مشکلات میں کہ یہ ہمارا سہارا بن سکتا ہے. اور نمبر تین, وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے. ان تینوں معانی کا اصلاً واقعتاً اور کامل اطلاق صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر ہو سکتا ہے. نمبر ایک, وہ ہستی جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے. قرآن بھی فرماتا ہے اہل ایمان کے تعلق سے, سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں آیا, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے, سب سے بڑھ کر محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتی. آج یہ ہمارا بہت بڑا مرض ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں, ہم اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ہمارا بہت بنیادی مرض اور بیماری ہے, ہم اللہ کو پہچانتے نہیں, ہم اللہ کو مانتے نہیں, یہ اللہ کی نہیں مانتے, ہم اللہ کی قدر جاننے کی کوشش نہیں کرتے, ہم اللہ کے انعامات اور احسانات پر توجہ نہیں کرتے, تو یہ محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. اور حد یہ ہو جاتی ہے کہ تجھے نماز کی فرصت نہیں, تعجب ہے, بچپن کا ایک اسپیکر ہے ساتھیوں کو یاد ہوگا, تجھے نماز کی فرصت نہیں, تعجب ہے. کہاں کہاں حرکت میں بندہ آ جاتا ہے اور اللہ کے لیے دو سجدوں کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیوں آخر؟ قدر نہیں. دیکھیے 100 روپے کا نوٹ آپ کے میرے سامنے, ویسے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ, لیکن آپ کے میرے سامنے 100 روپے کا نوٹ آپ اپنے سنبھال کے رکھیں گے, اسے اٹھا لیں گے. ایک سال ڈیڑھ سال کا بچہ دیکھے گا وہ کیا کرتا ہے, اسے منہ میں لیتا ہے, گیلا کرتا ہے, موٹا پھاڑتا ہے, پھینک دیتا ہے. کیوں؟ اس بچے کو اس روپے کی, اس نوٹ کی قدر معلوم نہیں, اسے پھینک دیا اٹھا کے. آپ کو اور مجھے قدر معلوم ہے, آپ نے میں نے سنبھال کر رکھا. اللہ کی قدر, اللہ کی عظمت, اللہ کی شان سامنے ہوگی تو اللہ کی بات, اللہ کی یاد, اللہ کی اطاعت, اللہ کے احکامات ان کی پاسداری ہوں. اور اگر اللہ کی قدر دلوں میں نہیں تو پھر نماز جیسا فریضہ بھی ضائع ہوگا, نماز جیسا فریضہ بھی آرام سے ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ تعالیٰ کی قدر کیسے پیدا کرے؟ سادہ سی بات, اللہ جا بجا اپنے کلام مبین میں, قرآن حکیم میں اپنی آیات اور اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں. سادہ سے دو مقامات, فبئی آلاء ربکما تکذبان, پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سب کو آیت یاد ہے سورہ رحمان کی, 31 مرتبہ یہ سورہ رحمان میں آیت, اور دو مرتبہ قرآن نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ کائنات تو بہت بڑی بات ہے، حالانکہ اللہ فرماتے قرآن میں سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 13 میں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہاری خدمت پر لگا دی۔ مگر یہ آسمان و زمین، یہ الفاظ قرآن میں کائنات کے بیان کے لیے بھی آتے ہیں، بہت بڑی بات۔ جس سورج کی روشنی آپ اور مجھے آج کل سردیوں میں اچھی لگتی ہے، جس کی تپش یہ سردیوں میں آپ اور مجھے اچھی لگتی ہے اور کبھی گرمیوں میں بظاہر اچھی نہیں لگتی، اسی سورج کی گرمی سے، شدت سے اللہ پھلوں میں مٹھاس میرے اور آپ کے لیے پیدا فرماتا ہے۔ اس ایک سورج کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ زمین سے 1.3 ملین ٹائمز 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ دن رات کا نظام اسی کے نتیجے میں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں، اس دنیا میں پھیلی ہوئی نشانی۔ پھر قرآن کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کر؟ انسان غور کرے اپنے تخلیق کے عمل پر، ایک ناپاک قطرے کے معمولی جز سے اس انسان کی تخلیق کا عمل رب کائنات نے فرمایا شروع، اور اس قطرے کے جز میں آنکھ، ناک، کان، زبان، دل، گردے، دماغ، ہاتھ، پیر، بال، دانت، کچھ نہ تھا۔ اور کس طرح یہ تخلیق کا شاہکار ہے انسان کا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار، بہترین سانچے میں اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، انسان کو پیدا فرمایا۔ جتنا اپنی ذات اور اس کائنات میں اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کریں گے، ہمیں ہماری بے بسی اور محتاجی اور اوقات کا اتنا اندازہ ہوگا، اور رب کائنات کی قدر، رب کائنات کی عظمت، رب کائنات کی شان وہ اور آشکارا ہوتی چلی جائے گی۔ تو 100 روپے کی قدر تو ہے آپ کے میرے نزدیک، ہم سنبھال کر رکھتے ہیں، اللہ کے بڑے بڑے احکامات ضائع ہو جاتے ہیں۔ نماز کی تو فقط مثال دی، کیوں؟ قدر نہ ہو تو بچہ پھاڑ کر پھینکتا ہے نوٹ کو، اور قدر ہو تو ہم سنبھال کر رکھتے ہیں نوٹ کو۔ قدر ہوگی اللہ کی تو اللہ کے احکامات کی ہوگی پاسداری، محبت کی سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی سے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مفہوم تھا الہ وہ ہستی کہ جس کی طرف مشکلات انسان دیکھے، جس کی طرف رجوع کرے، اور یہ یقین رکھے کہ ہاں یہاں سے مدد آ سکتی۔ اللہ نے اپنے ایک تعارف کرایا الصمد، سورہ اخلاص میں صمد ترجمہ ہم کرتے بے نیاز، صمد عربی میں اس چٹان کو کہتے ہیں کہ ڈوبتا ہوا آدمی سمندر میں چٹان دیکھے اور وہاں تک پہنچ جائے تو جان بچ جاتی ہے۔ چٹان اپنی جگہ کھڑی ہے، لوگوں کو سہارا لینے کے لیے وہاں تک آنا پڑتا ہے، چٹان دی نہیں جاتی۔ یا صمد عربی میں کہتے ہیں سردار کو، بڑے سردار، قبیلے کا سردار، کہ لوگ جاتے اس کے پاس اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے پرابلمس کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، وہ اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، صمد۔ لیکن الصمد انگلش میں دا لگ جائے گا، پرٹیکولر ہو جائے گا، پراپر ناؤن ہو جائے گا۔ الصمد اللہ کی ذات، سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ یہ یقین عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی کمی کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے سورۃ طلاق میں، بالکل شروع میں سورۃ طلاق میں آیا، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ سوال کر رہے ہیں اس رب سے کہ اللہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، آج ہماری نالج ہمیں کہا لے گی بگ بینگ، اور وہ بگ بینگ اور ادھر ایکسپینڈ یونیورس، ادھر وہ بلیک ہولز، اور نہ جانے کتنے پلانٹس، اور ان کے کتنے سولر سسٹمز، اور نہ جانے کس قدر وسعت اس کائنات میں، وہ رب کائنات جو اس پوری کائنات کا انتظام فرمانے والا، کروڑہ مخلوق کا انتظام فرمانے والا ہے، کیا کراچی کے 2 کروڑ اور پاکستان کے 20 کروڑ کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہے اللہ کے لیے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یہ غور فکر کی دعوت اللہ ہمیں قرآن میں دے رہا ہے۔ تیسرا مفہوم الہ، اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ جسے انسان کچھ بڑا سمجھتا ہے اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے, اور یہ کبھی دولت بھی بن جاتی ہے, کیونکہ انسان دولت کو سمجھ بیٹھتا ہے, دولت ہے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ نہیں, دولت ہے تو میرا نفع ہے, دولت نہیں تو میرا نفع نہیں, دولت نہیں تو میرا نقصان ہو جائے گا, دولت ہوگی تو میں مشکل کو فیس کر لوں گا, دولت ہوگی تو میں فلاں خطرے سے اپنے آپ کو بچا لوں گا, دولت ہوگی تو میں فلاں خطرات سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کر لوں گا. حدیث میں بخاری شریف کی روایت, تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ, کس کا بندہ؟ عبد الدرہم, عبد الدینار, عبد الدولت آج کل کہا جائے گا, ڈالر کا بندہ, عبد الربیہ عربی میں روپے پیسے کا بندہ, روپے پیسے کا غلام, کیا ساری اس کی فکر دولت کے لیے, اسی کے پیچھے دیوانہ ہے اور کسی کو نہیں دیکھتا, دولت کو دیکھتا ہے, اسی کا بنا بیٹھا ہے. حدیث بخاری کی, تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ. ہاں آپ اور میں مسلمان ہیں, اعلان بھی کرتے ہیں, تسلیم بھی کرتے ہیں, اور قرآن بھی بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مجھے اور آپ کو زمین پر بھیجا. قرآن فرماتا ہے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. عبادت کیا ہے؟ علماء نے دو اجزاء اس کے بیان فرمائے, غائب درجے کی محبت, حد درجے کی محبت, اور مکمل اطاعت. یہ دو اجزاء عبادت کے, غایت الحب و غایت الحب مع غایت الخضوع, حد درجے کی محبت اور حد درجے کا جھک جانا, ان دو باتوں کو جمع کریں تو عبادت بنتی ہے. سادہ الفاظ, شدید محبت اور مکمل اطاعت, شدید محبت اور مکمل اطاعت, ان دو باتوں کو جوڑیں تو عبادت بنتی. کیا مطلب؟ حد درجے محبت سب سے بڑھ کر کس سے ہو؟ اللہ سے. اس محبت کے ساتھ اللہ کے حکم کی پاسداری, نماز بھی شوق و ذوق کے ساتھ, زکات کی ادائیگی ذوق و شوق کے ساتھ, حج کی ادائیگی ذوق و شوق کے ساتھ, حتیٰ کہ رب تعالی نے اگر ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا تو رب کا حکم سمجھ کر محبت کے درجے کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا, یہ بھی عبادت کا حصہ ہے, یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. یہ میں نے ایک مثال رکھ دی آپ کے سامنے, لیکن اس کو تھوڑا اور کھولیے. اللہ کتنے گھنٹے ہمارے معبود؟ جمعے کے 2 گھنٹے, روزانہ کے 1.5-2 گھنٹے, یا فجر ظہر عصر مغرب عشاء ختم, دیٹس اٹ, یا رمضان کا 1 مہینہ, کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی ہوش میں رہ کر مسلمان ہی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اتنے گھنٹے معبود ہے اتنے گھنٹے نہیں. نہیں, اللہ 24 گھنٹے معبود. تو بندہ کتنے گھنٹے بندہ؟ 24 گھنٹے بندہ بندہ. اگر میرے رب نے اور آپ کے, ہمارے رب نے ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا تو یہ کرنا بھی عبادت ہے, اس کا بھی اجر ہے. اگر رب نے حلال کمانے کا حکم دیا تو حلال کمانا بھی اجر کا باعث ہوگا. اگر رب نے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کو کہا, رشتہ دار کا حق ادا کرنے کو کہا, تو یہ بھی رب کا حکم ہے, اس کی ادائیگی بھی عبادت کا حصہ ہے, اور یہ بھی اجر و ثواب کا باعث بنے گا انشاءاللہ. یوں 24 گھنٹہ عبادت بننا چاہیے. کیوں؟ اللہ کی عبادت میں کوئی ڈویژن, کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی کہ اتنے گھنٹے ہوگی اتنے گھنٹے نہیں ہوگی, اس جگہ ہوگی اس جگہ نہیں ہوگی, فلاں موقع اور کیفیت پہ ہوگی فلاں موقع اور کیفیت پر نہیں ہوگی. نہ, خوشی بھی آئے تو عبادت, غمی بھی آئے تو عبادت, کاروبار بھی ہو تو عبادت, گھر کی زندگی ہو تو عبادت, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ کلمے کا پہلا حصہ. کسی درجے میں لفظ الہ پر کچھ بات ہم نے مکمل کی. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ کے 3 مفہوم ہم نے سمجھے. نمبر 1, وہ ہستی جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے. نمبر 2, وہ ہستی جسے مشکلات میں پکارا جائے, مشکلات میں جس کی طرف لپکا جائے اور یقین رکھا جائے کہ یہ ہمارے نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے, اس کا کامل مصداق بھی اللہ کے دار. اور نمبر 3, الہ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے. اور عبادت کی 2 اجزاء, حد درجے کی محبت کے ساتھ مکمل اطاعت کرنا. اللہ 24 گھنٹے کے لیے ہمارا معبود, تو اللہ کی یہ عبادت محبت کے ساتھ مکمل اطاعت, یہ بھی 24 گھنٹے زندگی کے ہر گوشے میں مطلوب ہے, خواہ وہ عبادات ہوں, نماز زکات روزہ حج, یا وہ حقوق العباد ہوں جیسے کہ چند مثالیں دی گئی, یا وہ اخلاقیات کا میدان ہو, یا وہ معاملات ہو, یا وہ لین دین ہو, یا وہ کاروبار, چوبیس گھنٹے اللہ معبود ہے، اللہ کی بندگی کا مطالبہ بھی چوبیس گھنٹے کا ہے، اور یہ کام آسان نہیں ہے۔ ابو جہل کو کیا مصیبت آئی تھی؟ میری مرضی تو ختم، اور کلمے کے دوسرے حصے پر زیادہ مسئلہ تھا اس کو۔ مشرک تو وہ اللہ کو مانتے تھے، شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، لیکن محمد کریم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں وحدہ لا شریک کی بندگی ہوگی، شریک اس کے ساتھ کسی کو نہیں کیا جائے۔ اور یہ بڑی گرا گزرتی ہے بات انسان پر کہ مجھ کو تو پابند کر دیا گیا، یہاں بھی میں نے ماننی، یہاں بھی میں نے مان، یہی سب سے بڑا امتحان ہے میرا اور آپ۔ وہ کہتے ہیں نا انا کو فنا کرنے، میری نہیں چلے گی، اللہ فرماتے میری چلے گی۔ شیطان کا جھگڑا کیا ہوا اللہ کے ساتھ؟ شیطان کا جھگڑا کیا ہوا؟ کہتا میں، اللہ کہتا نہیں میں نہیں جھکتا، جہنم کا ٹھکانہ بتا دیے گا اس کو۔ بہرحال تو یہ پہلا حصہ، کسی درجے میں اس پر بات ہماری مکمل ہوئی۔ اب آئیے دوسرے حصے پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لفظ رسول یہ اصطلاح بہت قیمتی، مختصر کچھ آیات کا بیان اس تناظر میں۔ کلمے کے پہلے حصے سے تعلق کیا بنتا ہے دوسرے حصے کا؟ اللہ نے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے، مگر اللہ نے براہ راست بندوں سے معاملہ نہیں کیا، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، انہوں نے بتایا کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو رسول کی اہمیت، وہ بتائیں گے بندگی کیسے کرنی ہے اللہ کی۔ رسولوں کو انسانوں میں سے چنا گیا تاکہ انسان انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے، اور انہیں بتائے وہ رسول کہ ایسے ایسے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ تو کلمے کے دوسرے حصے کا تعلق پہلے سے کیا بنا؟ کہ اللہ کی عبادت جو کہ چوبیس گھنٹے مطلوب ہے، اس کے لیے نمونہ درکار ہے، وہ اللہ نے رسولوں کے ذریعے عطا فرمایا۔ آخر رسول محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان بات کریں گے، لیکن مطلق تمام رسولوں کے تعلق سے قرآن نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 64 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں آیا کہ ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب کسی رسول کو بھیجا تو اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ رسول آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نمونہ ہیں تمہارے لیے، ہمارے پیچھے آؤ گے تو اللہ کی بندگی ہو سکے گی، اللہ کی عبادت ہو سکے گی۔ یہ تو کنیکشن ہو گیا دونوں حصوں کا۔ رسول اللہ کے بارے میں قرآن بتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا مَن يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہو سکے گی، رسول کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی عبادت کا تقاضا پورا ہو سکے گا۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لیکن طریقہ رسول اللہ سے علیہ السلام، حدیث بخاری میں صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو حق اللہ کا ہے نماز کا، ادا اللہ کے لیے ہوگی، لیکن طریقہ رسول اللہ سے لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حج کی فرضیت رکھی صاحب ستار لوگوں پر زندگی میں، ایک مرتبہ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے لوگوں کے ذمے کہ جو کوئی اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اللہ کا حق تو بیان ہو گیا، لیکن اس حج کا عملی پروسیس کیا ہے وہ رسول اللہ نے بتایا علیہ السلام۔ بخاری کی حدیث ہے خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو۔ تو یہ ایک پہلو رسول اللہ علیہ السلام کے تعلق سے بھی، بلکہ تمام رسولوں کے تعلق سے بھی، کہ رسول کیوں آئے؟ تاکہ وہ نمونہ بن سکے اور اللہ کی بندگی کرنا ان کو دیکھ کر بندوں کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ تو ہوا کنیکشن۔ گویا آج مجھے اور آپ کو اپنی بندگی مکمل کرنی ہے، آپ اور مجھے اللہ کی عبادت کرنی 24 گھنٹے، تو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف ہی دیکھنا ہوگا۔ حتیٰ کہ جسے کہتے ہیں نا انگلی پکڑ پکڑ کر چلا گئے ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، انگلی پکڑ پکڑ کر چلا گئے بیت الخلاء، واش روم، عام سی بات ہے، ہر انسان کے جانور کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے رسول بتا کے جاؤ کہ یہود کو بھی بتانا کہ ہمارے رسول نے بتایا ہے جانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، جاتے ہوئے قدم کون سا رکھنا ہے، بیت الخلاء میں بیٹھنا کس طریقے پر ہے، نہ پشت نہ رخ قبلے کی طرف ہو، اور رائٹ سائڈ پر لیفٹ سائڈ پر جھکنا، یہ خاص کیفیت اللہ کے رسول نے بتائی، اور صفائی کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا یہ بھی رسول اللہ نے بتایا، باہر آؤ تو دایا قدم رکھ کر باہر آنا, اور باہر آنے کے بعد پھر یہ فلا دعا پڑھ لینا. ایک ایک بات باریک بینی سے بتا کر گئے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں ٹیکنیکلی یہ ادائے اتباع کے میدان میں بھی آتی ہیں, ان کو فرض نہیں قرار دیا گیا, مگر جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں خوب سے خوب کر کی تلاش, ہم اپنے بچوں کے بارے میں کبھی رسک نہیں لیں گے کہ وہ 60% مارکس اگر ان کے پاسنگ مارکس ہو تو 60% کی تیاری کریں اور 60% کا پیپر اٹیمپٹ کریں. کبھی ہم یہ رسک نہیں لیتے, کبھی ہم یہ رسک نہیں لیتے کہ میرے گھر کا خرچہ 30,000 روپے ہے تو بس میں 3,000 کی فکر کروں, اس سے ایک پائی اوپر میں نہ کماؤں, اگر غلطی سے آ جائے تو واپس کر دوں. کبھی رسک لیا ہم نے؟ نہیں. اللہ کے دین کے بارے میں سارا رسک لے رہے ہیں, بس یہ میں فرض پورا کروں گا, واجب پورا کروں گا. فرائض کو بھی سمجھنا چاہیے, نماز زکات بھی فرض نہیں, فرائض کی جو ایک لسٹ ہے اشارہ تھوڑا سا آگے چل کر کریں گے, لیکن اپنے دین کے بارے میں ہم یہ رسک لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو سنت ہی تو ہے, یہ نفلی تو ہے, یہ تو ریکمینڈیڈ ہے نا, اٹس ناٹ obligatory, اٹس ناٹ فرض. یہ رسک ہم اللہ کے دین کے حوالے سے لے رہے ہیں, آخرت کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں لینے کو تیار نہیں, ایگزامس میں اپنے بارے میں سیلری کے پوائنٹ آف ویو سے لینے کو تیار نہیں. دنیا کی زندگی بڑی مختصر مانتے ہیں اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی, وہاں اتنا بڑا رسک مسلمان لے رہا ہو بہت بڑا سوالی نشان ہو جائے. رسول اور کیوں آتے تھے؟ ایک اور پہلو قرآن تمام رسولوں کے تعلق سے بیان فرماتا ہے, سورہ النساء آیت نمبر 165 ارشاد ہوا, سورہ النساء آیت نمبر 165 میں رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, اللہ فرماتے ہیں رسولوں کو بھیجا مبشر بشارت دینے والا بنا کر, گڈ نیوز خوشخبری اطاعت کرنے والوں کو, و منذرین انذار کرنے والا, وارن کرنے والا خبردار کرنے والا, اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نافرمانوں کو. تو یہ تمام رسولوں کا بنیادی فنکشن یا ذمہ داری ایک اور, اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچے اور بندوں پر اتمام حجت ہو, لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد اب لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت, کوئی دلیل, کوئی بہانہ باقی نہ رہے کہ اللہ ہم تک آپ کا پیغام ہی نہ پہنچا. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا, یہی رسول اللہ کی 23 برس کی محنت بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108, سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں آیا, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني, اے نبی علیہ السلام فرمائیے یہ میرا راستہ ہے, یہ میرا طریقہ ہے, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت اور کنوکشن کے ساتھ, میں بھی یہ کام کر رہا ہوں اللہ کی طرف دعوت دینے کا اور میرے صحابہ جو میری اتباع کر رہے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. یہ دوسری ذمہ داری تمام رسولوں کی بھی تھی, یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تھی کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنا, انہیں اللہ کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرنا. ایک اور ذمہ داری جس کی جد و جہد رسولوں پر تھی, تمام رسولوں کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے سورہ الحدید آیت نمبر 25 میں, ارشاد ہوا سورہ حدید آیت نمبر 25 میں, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سارے رسولوں کو بھیجا, تمام رسولوں کو بھیجا, معجزات عطا فرمائے, کتابیں عطا فرمائی, شریعت کی ترازو اور میزان ڈیوائن لا شریعت کا قانون عطا فرمایا. کیوں؟ ليقوم الناس بالقسط, تاکہ انسانی قسط یعنی عدل پر قائم ہو جائے. تو رسول نمونہ بھی بنتے تھے عبادت کے لیے, رسول اللہ کی طرف بلاتے بھی تھے, اور رسولوں کی ذمہ داری عدل کے نظام کو قائم کرنے کی بھی تھی. یہی رسول اللہ سے کہلوائے گئے علیہ السلام. سورہ شورا آیت نمبر 15 میں, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, رسول پاک علیہ السلام سے کہلوایا گیا, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. رسول اللہ علیہ السلام نے 23 برس ایک جد و جہد برپا فرمائی. آج ہمیں معاف فرمائیے گا, اکثر لوگوں کو میٹھے کے نام پر سنت یاد ہے, بس میٹھا کھا لو سنت پوری کر, فاقہ امت بھول گئی. خوشبو لگاؤ, خوشبو لگانا سنت ہے, بالکل صحیح بات ہے بھائی, لگانا استعمال کرنا چاہیے, لیکن طائف کی گلیوں میں بھی جا کے خوشبو لگانا چاہیے نا. کبھی مسواک کرنا سنت ہے, بالکل ہے, اجر و ثواب بہت بڑھے گا انشاءاللہ تعالی, نماز کا ثواب بھی بڑھ جائے گا, اچھا نماز کا ثواب بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن احد کے میدان میں بھی سنت مسواک کی ادا کرنا ہوگا، آج ہم بھول گئے۔ نماز کی سنتیں گندے پوری ہوتی ہیں، خوشبو مسواک کی سنت کا اہتمام باقاعدہ ہوتا ہے، سر کو ڈھانپنا مردوں کا اور ٹخنوں کو کھلا رکھنا مردوں کا مبارک مبارک، 100 مرتبہ مبارک، ہر ادا قیمتی اللہ کے رسول علیہ السلام۔ مگر طائف، ہجرت، بدر کا میدان، احد کا میدان، 70 لاشیں احد کے میدان میں، طائف کی گلیوں میں بہتا ہوا خون، احد کے میدان میں بہتا ہوا خون، بدر میں ٹکراتی ہوئی تلواریں، 70 صحابہ کے لاشیں احد کے میدان میں، اور رسول اللہ کا آنسوؤں سے رونا، اور اپنے چچا کا مفلا شدہ لاشا جس لاشے کی بے حرمتی کی گئی تھی اس کا دیکھا جانا، اور 23 برس کی جد و جہد کے دوران اپنے 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کرنا، آج یہ سنت یاد نہیں ہوگا، یہ محنت امت کو یاد نہیں ہے، آج یہ اسی کلمے کا تقاضا ہے۔ آپ اور میں کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، قرآن بھی کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کا چھوڑ دیا، انتقال ہو گیا، ہاں ولکن رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہے، بالکل صحیح۔ سوال ہے کہ انسانیت کو اللہ کا پیغام کون پہنچائے گا بھائی؟ کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئیں گے، کوئی کتاب نہیں آئی۔ آج ہم سے جو پوچھے کہ یہودی کہاں جائے گا، ہم اور آپ کہیں گے جہنم میں، ہم کہیں ہم سے پوچھے عیسائی کہاں جائے گا، ہم کہیں گے جہنم میں، ہندو کہاں جائے گا، ہم کہیں گے جہنم میں، اور ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر، اٹ از سو سمپل، سو ایزی۔ وہ یہودی عیسائی جاتے جاتے کہیں گے اللہ تیرا تو پیغام مجھ تک نہیں پہنچا، تیری تو دعوت مجھ تک نہیں پہنچی، کس سے پوچھیں گے اللہ، کس سے؟ مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا، تم نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تم ایمان لائے تھے، تم ذمہ دار تھے اس کام کے۔ چنانچہ میں نے شروع میں اس کیا تھا، اصطلاحات تو دو مکمل ہو گئی، الہ اور رسول، مفہوم بھی آ گیا سامنے، وضاحت بھی ہو گئی، تقاضے کیا سامنے آ رہے ہیں؟ نمبر ایک، خود اللہ کی بندگی کرے 24 گھنٹے میں، بندے بنے 24 گھنٹے میں، اس طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر دو، پہلے پیغمبر آتے رہے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی، آج میری اور آپ کی ذمہ داری، یہ صرف مسجد کے خطیب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ فقط علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے، خیر امت صرف مسجد کے خطباء اور علماء کو نہیں کہا گیا، خیر امت یاد ہے نا، میں آیت یاد ہوگی نا، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کم تم خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے، تو کیا خیر امت فقط علماء ہیں؟ کیا ہم نے قبر میں نہیں جانا؟ ہم نے حشر کے میدان میں نہیں کھڑا ہونا؟ اللہ اکبر، کیا ہم نے رسول اللہ کا سامنا نہیں کرنا تھا؟ اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا؟ کیا ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی اس بارے میں؟ تمہیں بڑی خوشی تھی، بڑی تمہیں سعادت مندی ملی، الحمدللہ کہ تم آخری نبی کے امتی ہو، لیکن آخری نبی کی امت کو کیوں برپا کیا گیا؟ تم تم خیر امتین اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تو بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا، تم اب نیکی کا حکم دو گے، پہلے رسول دیتے تھے تم دو گے، تم بدی سے روکو گے، پہلے رسول روکتے تھے تم روکو، اس کام کے لیے اس امت کو چنا گیا جس کے بڑے فضائل ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اللہ کے نبی فرماتے علیہ السلام، یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے، تم سب سے آخر میں آئے ہو، مگر سب سے پہلے جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھولا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام، جنت میں اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی اور 80 صفحے امت محمد کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک۔ مگر کیا آج امت محمد ہے واقعی؟ کیا واقعی سچے امتی ہے رسول اللہ؟ کیا آج اللہ کے نبی کے اس دین کی ہمیں فکر ہے؟ ایک گلاس ہمارے گھر میں ٹوٹتا ہے، ہمیں غصہ آتا اپنی اولاد پر، آج نبی کے دین کا عالم کیا ہے؟ اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت میں تیری، آ کے آج وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں، آج غریب الغربا ہے، یہ دین مظلوم ہے کیا؟ ستیرا ہے کیا؟ جو چاہے مسجد کا مذاق اڑائے، جو چاہے داڑھی کا مذاق اڑائے، جو چاہے برقعے کا مذاق اڑائے، جو چاہے مدرسوں کا مذاق اڑائے، جو چاہے اسلام کے ماننے والوں کا مذاق اڑائے، جو چاہے دین والوں کا مذاق اڑا دے، یہ دین مظلوم ہے کیا؟ یہ دین ستیرا ہے کیا؟ جو چاہتا بکواس کرتا ہے اس پاکستان میں بیٹھ کر،
کہاں آج امت رسول، کہاں امت کا درد آج ہمارا؟ اس گلاس کے ٹوٹنے میں ہمیں غصہ آتا ہے گھروں کے اندر، اور امت خاموش بیٹھی، اور ایک پاکستان جو کلمے کے نام پر لیا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس ملک میں بیٹھ کر مسجدوں کا مذاق اڑانا، مدرسوں کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، برقعے کا مذاق اڑانا، اسلام کے نام لیواؤں کا مذاق اڑانا، پھر ہم کہیں کہ عذاب آتا ہے، پھر ہم کہیں ہمارے مسائل کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ خاص پاکستان ہے جو اسلام کے نام پڑھ لیا گیا، کوئی مسلمان ملک دنیا میں نہیں جو خاص اسلام کے نام پڑھ لیا گیا. ہماری وفاداری اگر اسلام کے ساتھ ہے، اس کلمے کے ساتھ ہے، تو یہ مسائل حل ہوں گے، ورنہ کبھی حل نہیں ہو سکتا. بائنڈنگ فورس فوج ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. آج طبقاتی کشمکش، ساری پھانسی کس کو دی جا رہی؟ جس سب جنہوں نے مشرف پر حملے کیے، ہاں جی ایس کیو پر حملے کیے، صرف انہی کی جانے دنیا میں محترم ہے کیا؟ کراچی میں گرتے ہوئے لاشیں، کراچی میں شہید ہوتے ہوئے بچے، ان کے قاتلوں کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمہ تو جوڑتا ہے، اس کلمے نے بلال کو جوڑا، اس کلمے نے صہیب کو جوڑا، اس کلمے نے سلمان کو جوڑا، تین مختلف ممالک، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کوئی فضیلت نہیں، سب برابر، جان مال عزت آبرو کلمے والوں کی سب کی برابر. یہ طبقاتی کشمکش اس ملک، پھر ہم کہیں کہ ہم پر رحمتیں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم نے کلمے کے ساتھ وفاداری کا ثبوت نہیں پیش کیا. اور اگلی بار، اللہ کے رسول نے صرف پیغام نہیں پہنچایا، صرف طائف نہیں گئے، بدر میں بھی کھڑے ہوئے، احد میں بھی کھڑے ہوئے، اور اب اس مشن کی تکمیل کی تین مرتبہ قرآن میں آتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں بھی ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں بھی ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام کو بھیجا، الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے گا، ودین الحق مکمل دین حق دین اسلام دے گا، لیظہرہ علی الدین کلی، کہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. جب قریبی مسجد کی اذان کی آواز آ رہی ہے تو مجھے بتا دیجیے گا، ہم پھر توقف کر لیں گے اور اذان کے بعد سلسلہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ مشن اللہ کے رسول کا تین مرتبہ قرآن میں بیان ہوا، کہ اللہ نے قرآن اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیا، دین حق دین اسلام دیا، لیظہرہ علی الدین کلی، کہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما. یہ جد و جہد 23 برس کی اللہ کے رسول کی اس مشن کے لیے، اور اب ہم سے مطالبہ تقاضا ہے، کلمے کا تقاضا ہے، اب ہم سے مطالبہ تقاضا، سورہ شورا آیت نمبر 13 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے پانچ جلیل و قدر رسولوں کا ذکر فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. مسلمانوں میں دین کے بارے میں وہی حکم دیا جا رہا ہے، مسلمانوں میں دین کے بارے میں وہی حکم دیا جا رہا ہے جس کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، جس کی وحی نبی آپ کی طرف کی گئی علیہ السلام، اور جس کی وصیت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی گئی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جائے. آج ہم تفرقوں میں، اختلافات میں، گروہوں میں، ٹکڑیوں میں کیوں بٹے ہوئے؟ امت والے مشن کو ہم نے فراموش کر رکھا ہے. امت والا مشن، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اللہ کے دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. دیکھیے پہلی بات کیا آئی تھی، اللہ کی عبادت کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. اگر اللہ کی شریعت نافذ نہ ہو تو قرآن کے بہت سارے احکامات پر عمل نہیں ہو سکتا. قصاص کا قانون، ڈاکوؤں کی سزا، چوروں کی سزا، زانیوں کی سزا کیسے دیں گے اگر شریعت نافذ نہ ہو؟ زکات کی وصولی کا نظام، نماز کا قیام، حکمرانوں کی ذمہ داری پوری سلطنت کے اعتبار سے، اگر اللہ کی شریعت نافذ نہ ہو سود کیسے ختم کریں گے؟ سٹا جوا کیسے ختم کریں گے؟ تو آپ کی میری عبادت کے مکمل ہونے کے لیے بھی اللہ کی شریعت کا نفاذ ضروری ہے. پھر محمد رسول اللہ علیہ السلام، اللہ کے رسول نے پیغام بھی پہنچایا، اللہ کے رسول نے دین قائم کر کے بھی دکھایا. تو اب سنت کی پیروی میں، رسول اللہ کی اتباع میں ضروری ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے اور اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے میدان عمل میں آئے. یہ ہے میرے اور آپ کے فرائض، یہ اس کلمے کے تقاضے، اللہ کی بندگی 24 گھنٹے میں، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، اللہ کی بندگی پر اپنے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اللہ کی شریعت کو زمین پر قائم اور نافذ کرنے کی کوشش کرنا، جس کے لیے پاکستان ہم نے لیا۔ ہم کراچی میں رہنے والے اکثر اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، ہم بھی انہی کی اولاد ہیں۔ یہ ہجرت اس نے نہیں کی تھی کہ یہاں پر سود کا دھندا چلے، وہ تو ہندوستان میں ہم سے زیادہ چل رہا ہے۔ یہ ہجرت اس نے نہیں کی تھی کہ یہاں پہ شو بس کو پروموشن ملے، بہت بڑی فلم انڈسٹری انڈیا کے اندر موجود ہے۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ آج یہ فیشن شوز اس قوم کی بیٹیوں کو اس طرح جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سے زیادہ گندگی کا ڈھیر بھارت میں موجود ہے، تو ٹکڑے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لاکھوں جانے قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، ہم نے قربانیاں دی تھیں۔ اے اللہ خطہ زمین عطا فرمائی، جہاں اس کلمے کا نفاذ ہوگا، جہاں اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کریں گے۔ کیوں حالات نہیں سدھرتے؟ اس سے کہ ہم سدھر نہیں رہے۔ بحیثیت قوم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کرے۔ ہم بدلیں گے، یہ نظام بدلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ اس کلمے کے انتقادوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق۔ یہ تنظیم اسلامی کی جانب سے ہم اسی بات کی دعوت دیتے ہیں۔ نہ ہم آپ سے نوٹ کا مطالبہ کریں گے، نہ ووٹ کا مطالبہ کریں گے۔ ہمارا ایک مطالبہ، یہ دین ہم سب کا ہے، ہم سب اللہ کے بندے اور رسول پاک علیہ السلام کی امتی ہیں۔ ہمارا فرض ہے ہم 24 گھنٹے میں اللہ کی بندگی کریں، دوسروں کو بندگی کی دعوت دیں، اور اللہ کی بندگی پر اپنے نظام کے نفاذ کی جد و جہد میں شریک ہوں۔ تنظیم اسلامی کا پیغام، نظام خلافت کا قیام، ہمارے ہینڈل پر بکس میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اس کی دعوت ہم نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ کا دل مطمئن ہو، آگے بڑھیے، مزید ہمارے ساتھیوں سے رابطہ رکھیے کہ کس طرح یہ قافلہ اسی جد و جہد کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے، اور یہ پاکستان، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں اس سے محبت اس لیے کہ یہ ملک ہے، ہمیں اس میں محبت ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پر اس کو لیا، محبت اس بنیاد پر ہے۔ اس کلمے نے ہمیں جمع کیا تھا 68 برس پہلے، اور انگریز کے ظلم سے نجات ملی، ہندوؤں کی اکثریت سے بھی نجات ملی۔ کلمے نے ہمیں عزت دی۔ سیدنا عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، ہمیں کپڑوں نے عزت نہیں دی ہے، ہمیں کپڑوں نے عزت نہیں دی، ہمیں اسلام نے عزت دی۔ یہ عزت کپڑوں سے نہیں ملتی، یہ جائیدادوں سے نہیں ملتی، یہ اقتدار سے نہیں ملتی، یہ شہرت سے نہیں ملتی، ہمیں عزت اسلام نے دی۔ یہ ملک اسلام نے ہمیں دیا تھا، یہ ملک کلمے نے ہمیں دیا تھا، اس کلمے نے قوم کو جمع کیا تھا۔ آج بھی یہ کلمہ بچا سکتا ہے، آج بھی یہ اسلام بچا سکتا ہے۔ یہ نسلی باتیں، یہ فرقہ واریت کی باتیں، یہ لسانیت کی باتیں، یہ طبقاتی کشمکش کی باتیں، یہ کفار کا ساتھ دینا، یہ غیروں کا آلہ کار بننا، یہ امریکوں کا ایجنٹ بننا، اس سے ذلت ملے گی، عزت نہیں ملے گی۔ عمر فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں عزت اسلام نے دی، ہمیں یہ ملک اسلام نے دیا، کلمہ نے دیا۔ یہ کلمہ ہوگا تو یہ ملک بچے، اسلام آئے گا تو یہ ملک بچے گا۔ قیام اسلام کی بنیاد اور کلمے کی بنیاد پر ہوا، تو استحکام اور بچاؤ اور بقا بھی کلمے کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں، نہ نوٹ کا تقاضا، نہ ووٹ کا تقاضا، اس کلمے کی دعوت کا تقاضا اور اس کے تقاضوں پر عمل کی دعوت، یہی ہمارے پیش نظر ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ جن جن ساتھیوں نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت قبول فرمائے۔ اور کچھ جذباتیت تو خطابت میں آ ہی جاتی ہیں، لیکن بخدا یہ دل سے بات آپ کے سامنے رکھیں، اس کے سوا کوئی چارہ کار اس قوم کے لیے بچا نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے، ہماری عوام کو سمجھ دے، ہمارے سیاست دانوں کو اس کی سمجھ دے، ہماری افواج کو اس کی سمجھ دے، ہمارے حکمرانوں کو اس کی سمجھ دے۔ خدا واسطے کا بیر نہیں، بات یہ ہے کہ جو اللہ سے نفرت کر رہا ہے، معاذ اللہ، اس کے دین سے دور ہو رہا ہے، دین سے دور کر رہا ہے، پھر اس سے دشمنی ہو، اس مرحلے سے اللہ بچائے۔ سب مسلمان ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو سمجھ دے، ان سب کے، ہم سب کے دلوں کو اللہ نرم کرے اپنے کلمے کے لیے اور اپنے دین کے لیے، تبھی اس دنیا اور آخرت کی فلاح مل سکتی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تشریف کیے گا، کچھ اعلانات ہیں، پھر دعا ہو جائے گی ان شاء اللہ۔
جزاک اللہ۔ یہ قریبی مسجد میں نماز ان شاء اللہ تعالیٰ 7:30 بجے ہوگی، تو آپ لوگ حضرات یہاں تشریف رکھیں، جب بتایا جائے گا تو اس وقت یہاں سے اٹھیے گا۔ ایک رابطہ فارم آپ لوگ کو دیا گیا ہے، آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس کو فوری طور پر بھر کر یہ رفقہ یہاں پر موجود ہیں ان کے حوالے کر دیجئے. ایک رابطہ فارم آپ کو دیا گیا ہے تاکہ آپ کو اگلے پروگرامات کی اطلاع بروقت.
صرف ایک منٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک تو نام شجاع آ گیا تھا, وہ دوسرے صاحب ہیں جن کا یہ اسکول ہے, ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ جنریٹر آپ کو چلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بجلی باقاعدہ استعمال ہو یا جنریٹر استعمال ہو, الحمدللہ کنڈا کہیں استعمال نہیں کرتے. تیسری بات یہ کہ 7:30 بجے بھی نماز کا وقت ہے قریبی مسجد میں, اور کچھ مساجد میں 7:45 بجے کا وقت بھی ہوگا. لیکن جو 7:30 بجے ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ ضرور 7:30 بجے جماعت ادا کریں, اور ان میں سے کچھ ساتھی, یہ میری گزارش ہے, اگر مکتبے سے استفادہ کرنا چاہیں تو بتاتے ہوئے چلے جائیں اور نماز کے فوراً بعد آ جائیں تاکہ وہ سہولت سے مکتبے سے استفادہ کر سکیں. ہمارے ساتھی ہیں ان سعد خان, ان کے نانا کا غالباً دادا کا انتقال ہوا ہے آج, اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے بزرگ ساتھی ظفر الطاس صاحب, ان کے لیے دعائے صحت کے لیے کہا گیا. ان کے لیے تمام بیماروں کے لیے دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہماری ساری محنت کو محض اپنے فضل سے بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہماری نیتوں میں ہم سب کو اخلاص عطا فرما, ہر فتنے سے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی, ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری جان و مال, عزت و آبرو اور ہماری حیا اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ شہر اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ کل عالم میں مسلمان جہاں کہیں مظلوم پریشان ہے, اللہ سب کی پردہ غیب سے مدد فرما. اے اللہ اپنی کامل بندگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس بندگی کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی اپنے فضل سے مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا, اور اے اللہ محتاجوں کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اسلام کی حالت پر زندہ رکھ. اے اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, وصلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.